السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ان المقسطین عند اللہ على منابر من نور عن یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا. رواہ مسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے عدل و انصاف. عدل کیا ہے؟ عدل کیسے کیا جاتا ہے؟ عدل و انصاف کی مختلف صورتیں. عدل کرنے والے کے لیے اللہ تعالی نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ عدل اور احسان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اور آخر میں عدل کے خلاف یا عدل کے ضد ہے ظلم. ظالم انسان کون ہے، کیسا ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے کیا تیار کر رکھا ہے، اور پھر ہم اپنا جائزہ لیں، ہم دیکھیں کہ ہم کس گروہ میں ہیں، انصاف کرنے والے ہیں یا ظلم کرنے والے ہیں. اللہ تعالی نے اس کائنات کو پیدا کیا ایک خاص قانون کے مطابق، خاص اصولوں کے مطابق. پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا کہ کائنات میں مخلوق اپنی مرضی کرتی رہے، کیونکہ یہ مخلوق ہے، اور مخلوق محتاج ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، مسکین ہوتا ہے، چاہے مخلوق چاند اور سورج کیوں نہ ہو، کتنی بڑی مخلوق کیوں نہ ہو، وہ اپنے خالق کی، اپنے رب کی، اپنے محسن کی محتاج ہوتی ہے. تو اللہ تعالی نے اس کائنات کے نظام کو کمزوروں کے حوالے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کا نظام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی چلتا ہے، اور اس دنیا کا قیام انہی قوانین کی بنیاد پر ہے. اور ان قوانین میں سے ایک عظیم قانون ہے عدل و انصاف. اگر عدل و انصاف کو دنیا میں سے نکال دیا جائے تو دنیا کا سارا نظام درم برم ہو جائے، کچھ باقی نہ رہے. سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، دن اور رات کا تناسب، دنیا میں یہ چار موسم، اور مہینے میں، ہفتے میں 7 دن، مہینے میں 30 دن اور 4 ہفتے، سال میں 12 مہینے، یہ جو قانون چلتا آ رہا ہے یہ ایک نظام اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اس نظام کو اللہ تعالیٰ نے انصاف بنا کر بھیجا ہے. سورج اپنی مرضی سے کچھ لمحہ پہلے یا بعد میں نکل نہیں سکتا، اور نہ ہی غروب ہو سکتا ہے. وہ اپنی حرکت میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے یہ سورج حرکت کرتا ہے. کیونکہ اگر اس سورج نے اپنی مرضی اختیار کر لی تو اس سے ناانصافی ضرور ہوگی، اور اگر سورج سے ناانصافی ہو گئی تو اس زمین پر کوئی زندہ نہیں بچے گا. اگرچہ یہ سورج ہم سے لاکھوں میل دور ہے، لیکن سورج کا وجود اس دنیا میں انصاف کی بنیاد پر ہے. اسی طریقے سے جانور کی زندگی کو دیکھیں آپ, جانور کی زندگی بھی عدل و انصاف کی بنیاد پر ہے. یہ عجب بات ہے کہ سورج بھی عدل و انصاف کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے اس دنیا میں, اگرچہ وہ زندہ مخلوق نہیں ہے, اور جانور بھی عدل و انصاف کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے. یعنی جانور کی چھوٹی مثال چیونٹی لے لیں آپ, جو سب سے چھوٹی مخلوق ہے. آپ جانتے ہیں کہ چیونٹی کا وجود اس کے عدل و انصاف پر قائم ہے. چیونٹی کی زندگی, چیونٹی اپنی گھور میں زمین کے نیچے کیسے زندگی بسر کرتی ہے, کبھی سوچا ہے؟ بعض لوگوں نے چیونٹیوں کی زندگی پر غور و فکر کیا اور ایک خاص علم حاصل کیا. زندگی کے 40 سال لگا دیے اس چھوٹی سی مخلوق کو جاننے میں, 40 سال زندگی کے لگا دیے. یہ عجب بات ہے کہ دیکھنے والی آنکھ جو ہے, یہ دیکھنے والی آنکھ مختلف قسم کی ہوتی ہے. بعض لوگ دیکھتے ہیں اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, بس اللہ کی مخلوق ہے, پیدا کیا ہے, وہ بھی زندہ ہے, ہم بھی زندہ ہیں. دوسری آنکھ چیزوں کو دیکھ کر غور و فکر کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے یہ آنکھ, کہ اس چیز کے اندر جو نظام قائم ہے وہ کہاں سے آیا ہے اور کیسا ہے. دنیا میں جو ایجادات آپ دیکھتے ہیں یہ انہی آنکھوں سے اس دنیا میں آئے ہیں. ہم پرندے دیکھتے ہیں, پرندے اڑ رہے ہیں مخلوق کی, اللہ تعالی کی, اور عباس بن فرناس نے بھی پرندے کو دیکھا تھا, لیکن اس نے یہ سوچا, غور و فکر کیا, اگر یہ پرندہ اڑ سکتا ہے تو پھر انسان کیوں نہیں اڑ سکتا. اس نے غور و فکر کیا اور خود ذاتی تجربہ کیا, اگرچہ وہ اس تجربے میں ناکام ہوا, ناکام مطلب یہ کہ مر گیا تھا وہ, لیکن اس نے ایک سوچ پیدا کر دی کہ انسان بھی اڑ سکتا ہے. اور آج ہم جہازوں میں سفر کرتے ہیں, اڑتے ہیں, یہ اس آنکھ کی مہربانی ہے جس نے پرندے کو دیکھ کر غور و فکر کیا اور آج وجود میں جہاز جیسی ایک بڑی ٹیکنالوجی موجود ہے. بڑی اچھی ایجاد ہے, جہاز کو ڈسکور کر لیا. تیسری آنکھ دیکھنے والی جو ہوتی ہے وہ ہے عبرت والی آنکھ. دنیا میں دیکھتی ہے عروج اور زوال کو, اچھائی اور برائی کو, حق اور باطل کو. حق اچھائی کے راستے کو اپناتی ہے یہ آنکھ, اور برائی اور باطل کے راستے کو دھتکار دیتی ہے. دوسروں کی غلطیوں سے عبرت حاصل کرتی ہے, اور یہ دوسری آنکھ سے بھی اچھی آنکھ ہے. اب پتہ نہیں کہ ہماری آنکھ کون سی ہے, اکثر لوگ جو دنیا میں ہوتے ہیں وہ پہلی آنکھ والے ہیں کہ چیونٹی ہے, پرندہ ہے, کیا فرق پڑتا ہے, مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, بس وہ بھی زندہ ہے, ہم بھی زندہ ہے, وہ بھی کھاتے پیتے ہیں, ہم بھی کھاتے پیتے ہیں, وہ بھی مر جائیں گے, ہم بھی مر جائیں گے. بہرحال بات چیونٹی کی ہو رہی تھی, تو ایک سائنٹسٹ نے 40 سال لگا دیے اس چھوٹی سی مخلوق کو سمجھنے میں, اور وہ کہتا ہے مجھے جو علم ہوا ان 40 سالوں میں وہ صرف 20 یا 30% کے قریب ہوگا. اور یہ بھی بہت زیادہ کہہ رہا ہے, 40 سال میں اس کو جو پتا چلا ہے وہ صرف 20 یا 30% ہے بس. اور وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ بڑی عجیب مخلوق ہے کہ اگر کسی نے باہمی اتفاق اور اجتماع کا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا اگر کوئی سبق حاصل کرنا چاہتے تو کیوٹی سے حاصل کر لیں. اگر کوئی شخص وقت کی اہمیت کا سبق حاصل کرنا چاہتا ہے تو چوٹی سے سیکھے. چوٹی کی زندگی, اگر کوئی شخص جد و جہد اور محنت کا سبق حاصل کرنا چاہتا ہے تو چوٹی کو دیکھے. چوٹی ایسی مخلوق ہے جس کی زندگی ساری حرکت میں گزرتی ہے. آپ نے کبھی چوٹی کو سوچتے ہوئے ایسے کھڑے ہوئے دیکھا کبھی, کیسے ہاتھ سر پہ رکھ کے ایسے سوچ رہی ہو کوئی چیز؟ چوٹی کو آپ رکت رک زمین پر یا دیوار پر کھڑے ہوئے نہیں دیکھیں گے, آپ چلتے ہوئے ہمیشہ دیکھیں گے. کیونکہ جو سوچتا ہے وہ سوچتا ہی رہتا ہے, اور جو کرنے والا ہے وہ سوچتا کم ہے اور کرتا زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سوچنا نہیں چاہیے, لیکن صرف سوچنا نہیں چاہیے, سوچنے سے زیادہ کرنا بھی چاہیے. اور آج ہم انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, ہم نہ سوچتے ہیں نہ کرتے ہیں. اکثر انسانوں میں سے اکثر جو ہے نہ سوچتے ہیں اور نہ ہی کچھ کرتے ہیں, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. الغرض عدل و انصاف پر یہ دنیا قائم ہے, اور یہ عدل و انصاف ہے کیا جس پر یہ دنیا کا قانون قائم ہے, جس پر آج میں اور آپ اور آپ ہم سب زندہ ہیں اور سانس لے رہے ہیں, دنیا کا نظام چل رہا ہے. انصاف یا عدل کا عام معنی ہے حقوق کی ادائیگی, یا کسی چیز کو اپنی صحیح جگہ پر رکھنا. بعض علماء یہ کہتے ہیں وضع الشیء فی موضعه, کسی چیز کو اپنے صحیح جگہ پر رکھنے کا نام ہے عدل. اور حقوق کی ادائیگی جو ہے یہی عدل و انصاف کا نام ہے. ہماری زندگی حقوق سے وابستہ ہے, ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں. اگر ہم ان حقوق کو جان لیں اور ان حقوق کی ادائیگی بہترین طریقے سے کریں تو پھر ہم عدل و انصاف کرنے والے ہوں گے. لیکن اگر ہم حقوق کو جانتے ہی نہیں, یا ہمیں علم ہی نہیں کہ ہمارے اوپر کون کون سے حق ہیں, تو پھر ہم کبھی بھی عدل و انصاف کرنے والے نہیں ہو سکتے. اس لیے عدل کا ضد ہے ظلم, اور ظلم کا معنی ہے حقوق کی عدم ادائیگی, یا حقوق کی ادائیگی میں کمی کرنا, کوتاہی کرنا. عدل کی مختلف صورتیں ہیں. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں, اللہ تعالی نے ہمیں ہمارے سارے زندگی کو عدل سے جوڑ دیا ہے. اس کی سب سے بڑی صورت جو ہے عدل کی, وہ ہے صحیح عقیدہ, صحیح منہج اپنانے کی, صراط مستقیم کو سمجھنے کی اور صراط مستقیم پر چلنے کی. یہ کہاں سے پتہ چلا ہمیں؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی آخر تک. قیامت کے دن ظالم جو ہے, جنہوں نے ظلم کیا, عدل و انصاف نہیں کیا, صراط مستقیم کے راستے کو نہیں اپنایا, اور صراط مستقیم کے راستے کو اس لیے نہیں اپنایا کیونکہ ان کا راستہ جو تھا وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت دن ان کا حال کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ کے اندر چبا ڈالے گا, دونوں ہاتھ, یہ چار انگلیاں مشکل سے جاتی ہیں, دونوں ہاتھ قیامت کے دن ضرور جائیں گے, یاد رکھیں. یہ خبر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا فرمان حق ہے. آخر کیوں اور انسان کب انگلی اپنے منہ میں ڈالتا ہے, ناخن کب چباتا ہے؟ حسرت میں, ڈپریشن میں، اور جب دونوں ہاتھ منہ میں جاتے ہیں تو حسرت کی انتہا ہے. یقول، عجب سی بات ہے، دونوں ہاتھ منہ میں ہیں پھر کہے گا بھی وہ، اپنے حال سے کہہ رہا ہے، لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول جس کو اللہ تعالی نے بھیجا ہے اس پیغمبر کے راستے کو اپناتا. ہائے میری خرابی، دنیا میں کیا ہو گیا تھا مجھے، میں نے کیوں اس راستے کو نہیں اپنایا، صراط مستقیم کا راستہ، عدل انصاف کے راستے کو کیوں چھوڑا میں نے. وجہ کیا ہے؟ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلان شخص کو اپنا جانی دوست، جگری دوست، اپنا امام، اپنا قائد، اپنا عالم، اپنا پیر، اپنا مرشد نہ سمجھتا. یہ کون عالم، پیر و مرشد ہے جو صراط مستقیم سے دور ہے؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری مسلم کی معروف روایت میں، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا شر کے متعلق، تو ان شر کے متعلق آخر میں یہ عرض کی ہے، کیا اس خیر میں پھر شر بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں، دعات علی ابواب جہنم آئیں گے میرے امت میں، دعات علی ابواب جہنم، یہ داعی ہوں گے جہنم کے دروازے پر، بات کریں گے دین کی، شریعت کی، لوگوں کو بلائیں گے، لوگوں کو یوں شکل صورت سے نظر آئے گا کہ یہ دیندار لوگ ہیں، لیکن حقیقتاً یہ جہنم کے دروازے پر داعی ہوں گے. وہ یاد رکھیں، دین کی بات کرنے والا ہر انسان صحیح داعی نہیں ہوتا اور خیر کی طرف داعی نہیں ہوتا. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف مشہور فرمان ہے اور واضح فرمان ہے، جو ان کی بات سنے گا وہ اسے جہنم میں دھکیل دیں گے. سیدنا حذیفہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ہمیں ان کی وصف تو بتائیں، کیسے لوگ ہوں گے، ہم اسے بچے تو صحیح، کون ہوں گے؟ یہود و نصارہ ہیں تو آسانی ہے نا پہچان لیں گے ہم، شکل و صورت سے گورے چٹے لوگ ہیں، ان کے اپنے عادات و تقالید ہیں، ان کے اپنے رنگ ہیں، ان کے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تم ہی میں سے ہوں گے، ان کا رنگ تمہارا رنگ ہوگا، ان کی زبان تمہاری ہی زبان ہوگی، یعنی اس امت میں سے ہوں گے وہ لوگ، لیکن دائیں جہنم کے دروازے کی طرف. لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی، بس اس نے مجھے گمراہ کیا. اب اس دن حسرت اور ندامت کا فائدہ ہی کیا ہے؟ زندگی میں اللہ تعالی نے آپ کو عقل دی، سمجھ دی، اور آپ کے لیے پوری دنیا میں سے، پوری کائنات میں سے سب سے افضل لوگوں کو چنا، اپنا رسول بنا دیا، اور ان سب میں سے جو سب سے افضل اور اعلیٰ تھے وہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو اپنے لیے چنا، آپ کے لیے چنا، رسول بنا کر بھیجا، رحمت العالمین بنا کر بھیجا، تب بھی آپ نے انصاف سے اور عدل سے کام نہیں لیا. اب وقت نہیں حسرت کا، اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب انصاف کا دن ہے، اور اس دن بھی انصاف ہوگا اور وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا. تو سب سے جو بنیادی بات ہے عدل و انصاف میں، صراط مستقیم کو اپنانا. جن لوگوں کی زندگی صراط مستقیم پر نہیں ہے، یا وہ صراط مستقیم سے دور ہیں، یا وہ صراط مستقیم کو نہیں جانتے، تو بڑی خطرناک زندگی گزار رہے ہیں. ان کو تھوڑا سا، تھوڑے سے غور و فکر کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو سیدھے راستے کی طرف مائل کرنا چاہیے، اور اس صراط مستقیم سیدھے راستے کو اپنانا چاہیے. یہ تھا صراط مستقیم، یہ پہلی صورت عدل و انصاف کی. اور اللہ تعالی کا جو سب سے بڑا حق ہے، توحید عبادت کا حق، توحید الوہیت کا حق، اور اس کے ساتھ ساتھ توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کا حق، اور شریعت، پورے دین اور شریعت کے احکام اور مسائل جو ہیں وہ اسی صراط مستقیم میں آپ کو ملیں گے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورا دین سکھایا ہے، ایک ایک چیز سمجھا کے گئے ہیں، اس دنیا سے اس وقت تک نہیں گئے جب تک کہ کوئی بھی خیر جو دنیا میں تا قیامت آنے والا ہے اس کی خبر ہمیں نہ دی ہو، اور دنیا میں کوئی بھی شر جو تا قیامت نہ آنے والا ہو اس سے ہمیں آگاہ کیا ہے. اس کے بعد، اس مکمل آگاہی کے بعد اور خبر کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھا لیا. دوسری صورت عدل و انصاف کی، بات کرنے میں عدل و انصاف. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جب بات کریں تو انصاف سے بات کریں. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تم لوگ کوئی بات کرو تو عدل انصاف سے بات کرو. بات کرنے میں عدل انصاف کیسے ممکن ہے؟ سچ بات کرنا بات کرنے میں عدل و انصاف ہے. سچ بات الصدق، اور جھوٹ بات کرنے قول کے متعلق سب سے بڑی ناانصافی ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ ہے شرک، کہ زبان سے ایسے لفظ نکالنا جن میں شرک ہو. پچھلے زمانے میں لات اور عزہ کو پکارا جاتا تھا، حبر کو پکارا جاتا تھا. وہ یہ لات اور عزہ اور حبر کون تھے؟ یہ یغوث یعوق نصر کون تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ تھے، نیک لوگ تھے. جب یہ مر گئے تو شیطان نے وسوسہ کیا اور لوگوں نے ان کے بت بنا لیے، اور جب علم جاتا رہا ان بتوں کی عبادت کی گئی. آج کے زمانے میں لوگ لات اور عزہ کو تو نہیں پکارتے، کیونکہ وہ ہمارے زمانے کے بزرگ نہیں ہیں. وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی علیہ وسلم سے پہلے جاہلیت کے زمانے کے دور کے بزرگ تھے، بعد میں جن کو بتوں کی شکل دے دی گئی. آج کے دور میں بت تو موجود نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن بت جیسی چیزیں موجود ہیں. بعض لوگ پکارتے ہیں یا علی مدد، یا حسین مدد، اے غوث میری مدد فرما، اے اجمیر والے مجھے اولاد عطا فرما، اے پاک وطن والے مجھے رزق عطا فرما. عجب بات یہ ہے، اگر پوچھا جائے کہ سیدنا علی کون ہے، سیدنا حسین کون ہے، عبد القادر جیلانی کون ہے، اجمیر والے کون ہے، پاک وطن والے کون ہے، تو سب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، نیک اور صالح لوگ ہیں. نیک اور صالح لوگ اس دنیا سے چلے گئے، جو ان کی نیکی تھی وہ ان کے کام آئے گی، ان کی نیکی ہمارے کام نہیں آئے گی. الا یہ کہ جو وہ علم چھوڑ کے گئے وہ ہمارے کام آ سکتا ہے، جو صدقہ جاریہ وہ چھوڑ گئی وہ ہمارے کام آ سکتا ہے، جو اچھی اولاد چھوڑ کے گئے وہ ان کے اور اس معاشرے میں دنیا میں کام آ سکتی ہے. لیکن جو ان کی اپنی نیکیاں تھیں، جو ان کے اپنے اچھے اعمال تھے، وہ صرف ان کے لیے تھے. ان کی جزا اور سزا اور ثواب اور عقاب وہ خود ان کے ذمہ دار ہیں. ہم ان کے گناہ میں شریک نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی ان کے ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ ان کا معاملہ تھا اپنے رب کے ساتھ، ہمارا معاملہ اپنا ہے اپنے رب کے ساتھ. اگر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے اپنے بزرگوں کو وسیلہ بنایا اور اپنے بزرگوں کو پکارا اور وہ شرک ٹھہرا، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، اگر بعض لوگ بعض بزرگوں کو پکارتے ہیں ان کے مرنے کے بعد، تو یہ کیسے توحید ہو سکتا ہے؟ کیا قرآن مجید میں انصاف نہیں ہے؟ کیا قرآن مجید کے احکام قوم نوح کے اور تھے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کچھ اور تھے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قوم نوح نے تو ایمان ہی نہیں لے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، ایمان ہی نہیں لے کے آئے تھے، لیکن ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں. کلمہ پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کلمے کے تقاضے کو سمجھا جائے، اور تقاضے کا معنی یہ ہے کہ جو کلمہ آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اس کلمے کا حق کیا ہے. کلمے کا اگر معنی ہے لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی بھی معبودات ہیں سارے باطل ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے اور یہ کلمہ آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے، یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ کے ہاتھ جب بھی اٹھے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھیں، جب آپ پکاریں صرف اللہ تعالیٰ کو پکاریں، جب آپ کسی مصیبت یا مشکل میں ہو صرف اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے. اور نواقض اسلام آپ جانتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر کوئی مسلمان ان چیزوں میں سے کوئی چیز کر لے، قول یا عمل یا عقیدہ، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. مرتد کسے کہا جاتا ہے؟ مرتد کون ہے؟ اور فقہ کے کتابوں میں کوئی فقہ کتاب آپ اٹھا لیں، چاہے فقہ حنفی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، شافعی ہو، کوئی بھی فقہ ہو، اس میں آپ کو ملے گا باب المرتدین، اور اس میں احادیث آپ کو نظر آئیں گی. آخر وہ کون سے اعمال ہیں جن کے ارتکاب کرنے سے سب سے بڑی نافرمانی اور سب سے بڑی ناانصافی ہوتی ہے، اور یہ مسلمان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اگر قادیانوں کا یہ بڑی قادیانوں کی یہ بڑی ناانصافی ہے، اور یہ کفر کا باعث تھا ان کا کہ انہوں نے ایک شخص کو نبی کا درجہ دے دیا، تو کیا یہ بھی ناانصافی نہیں ہے کہ اگر بعض لوگ بعض اولیاء کو اللہ تعالیٰ کا درجہ دے دیتے ہیں؟ ان دونوں میں سے کون سی بڑی ناانصافی ہے؟ ظاہر ہے اگر بعض لوگوں نے مرزا صاحب کو نبوت کا درجہ دے دیا اور وہ کافی ٹھہرے سارے، تو پھر جو لوگ علی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، غوث کو حاجت روا سمجھتے ہیں، اور مشکل کشا حاجت روا محض اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، تو پھر یہ لوگ مسلمان کیسے ہیں؟ دیکھیں تھوڑا سا اپنا جائزہ لیں. اللہ تعالیٰ کا دین عدل و انصاف پر قائم ہے. یہ عجب بات ہے کہ ہم اپنی زندگی عدل و انصاف کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں، لیکن اپنا دین عدل و انصاف کی بنیاد پر نہیں گزارنا چاہتے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تیسری صورت ہے عدل و انصاف کی، اپنے گھر میں عدل و انصاف کرنا، اپنے والدین کے ساتھ. والدین کے ساتھ جو ہے یاد رکھیں عدل نہیں کیا جاتا، والدین کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے. اب قرآن یہ دیکھیں، جب والدین کا ذکر عدل کا ذکر نہیں ہوگا وہاں پہ، وبالوالدین احسانا وبذی القربى، رشتہ داروں کے ساتھ بھی عدل نہیں احسان کیا جاتا ہے. میں بتاؤں گا عدل احسان کیا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ رشتہ داروں کا حق عام لوگوں سے حق سے بڑھ کر ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ عدل انصاف یہ کم سے کم درجہ ہے، کم سے کم درجہ ہے. اور جو جس کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے احسان کرنا، وہ بھی ذی القربى. معاشرے میں یتیم ہے، بیوہ ہے، ان کے ساتھ بھی عدل نہیں، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے. سبحان اللہ. اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، اور عدل سب سے کم درجہ ہے. یاد رکھیں عدل کا دامن نہ چھوٹے، عدل کا دامن نہ چھوٹنے پائے، کیونکہ جس نے عدل نہیں کیا تو وہ من باب اولا احسان بھی نہیں کر سکتا. تو عدل بنیاد ہے، ہر خیر کی بنیاد ہے، یاد رکھیں. اور خاص طور پہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کی ایک سے زیادہ بیوی ہے، وہ بھی عدل انصاف سے کام لے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میدان محشر میں بعض ایسے لوگ آئیں گے جن کا ایک کندھا جھکا ہوا ہوگا، ٹیڑے چلیں گے، ٹیڑے چلتے ہوئے دیکھے کسی کو ٹیڑے چلتے ہوئے؟ قیامت کے میدان محشر میں ایسے آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ کس کے سامنے آئیں گے؟ کس کے سامنے آئیں گے؟ رب ذو الجلال سبحانہ کے تعالی، اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے حساب دینے کے لیے. حالت کیا ہے؟ کندھا ٹیڑا ہے. ٹیڑا کیوں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنی بیویوں کے ساتھ عدل انصاف نہیں کرتے تھے. دیکھیں دلی محبت اور چیز ہے. بعض لوگ جو ہیں بعض خاوند بعض بیوی سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور یہ دل کا معاملہ بڑا عجیب سا انسان اس کو اپنے قابو میں نہیں لے سکتا. لیکن رہن سہن میں جو عدل و انصاف ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے پائے. پکڑ اس کی ہوگی, دل کی پکڑ نہیں ہوگی, دل کا معاملہ الگ ہے. لیکن جو رہن سہن ہے جو عشرت ہے وعاشرہن بالمعروف یہ ان کا حق ہے, معروف کے ساتھ خیر کے ساتھ. تو عدل ضروری ہے, بچوں میں عدل کرنا, اپنے بچوں میں. اگر آپ کسی بچے کو کچھ دیتے ہیں تو عدل و انصاف یہ ہے کہ دوسرے بچوں کو بھی وہی چیز دیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ آئے, سیدنا نعمان بن بشیر کے والد, اور اپنے بیٹے نعمان کو بھی ساتھ لے کے آئے اور عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بیٹے کو یہ غلام ہدیے میں دیا. میری بیوی نے کہا جو نعمان کی والدہ ہے کہ جب تک آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی تصدیق نہیں کر لیں گے کہ آپ نے جو کیا وہ صحیح کیا ہے میرے بیٹے کو یہ ہدیہ نہ دیں. دیکھیں ماں ہے اور اس کا بیٹا ہے, اس کی دوسری بیویاں بھی ہیں, ذرا عدل انصاف دیکھیں, ایمان دیکھیں. آپ کو بیٹے کو دیا جا رہا ہے تو فائدہ آپ کو بھی ہے نا, نہیں مجھے دنیا کا فائدہ. ایسا نہیں چاہے جس میں نا انصافی ہو. اپنے خاوند کو بھیجتی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تصدیق کر دیں تاکہ میں یہ تحفہ اپنے اس بیٹے کو دے دوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ تحفہ آپ نے اپنے دوسروں بیٹوں کو دیا؟ تو سیدنا بشیر نے عرض کی جی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے صرف یہ تحفہ اپنے اس بیٹے کو دیا ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ناانصافی پر ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا, یہ ناانصافی ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کر دیا. جب ہم اپنے بچوں کو کچھ دیتے ہیں تو انصاف کا یہ تقاضا ہے, عدل ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم سب کو برابر دیں جتنا ہو سکے. ایک سوال ہے کیا اگر میں اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہوں اور اس پر خرچ 20,000 ریال کا ہوتا ہے مثال کے طور پہ, کیا میں اپنے ترکے میں سے 20,000 الگ الگ رکھ دوں؟ اس یہی انصاف ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ انصاف نہیں ہے. جس بیٹے کی شادی کا وقت ہے اور جتنی آپ کے پاس استطاعت ہے آپ وہ لگا دیتے ہیں, یہ عدل و انصاف ہے. آپ کے بڑا بیٹا ہے اس کی شادی میں 20,000 لگے, 5 سال کے بعد مہنگائی اور بڑھ گئی ہے اور دوسرے بیٹے کی شادی میں 30,000 لگتے ہیں تو آپ 20,000 لگائیں گے تو اس کی شادی تو نامکمل ہوئی نا. تو انصاف یہ نہیں ہے, انصاف یہاں پہ یہ ہے. اس لیے عدل انصاف کو سمجھنا چاہیے اور علماء سے رجوع کرنا چاہیے ایسے مسائل میں. اپنی طرف سے اندازے لگانا اور قیاس رائے کرنا درست نہیں ہوتی. عدل و انصاف خرید و فروخت میں, روز مرہ زندگی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل للمطففین, ویل ہے ہلاکت ہے, جہنم کی وادی ہے, عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو تول میں کمی کرتے ہیں, ناانصافی کرتے ہیں, ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اور ناپ تول میں کمی کرنا ناانصافی ہے. تجارت میں ناانصافیاں, خرید و فروخت میں ناانصافیاں, ظلم. اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کے مسائل کو بھی ایمان سے جوڑ دیا ہے اور ان مسائل کو بھی اگر اس میں بھی ظلم کیا جائے تو پھر ویلن للمطففین. سبحان اللہ, یہ دین کامل دین ہے, اس میں آپ کو کہیں پہ کوئی بھی کمی یا ناانصافی نظر نہیں آئے گی. اگلی سورت ہے, سورتیں بہت ہیں, میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں. دشمنوں کے ساتھ ناانصافی کرنا, دشمنوں کے ساتھ انصاف کرنا اور عدل کرنا. دیکھو پیاروں کے ساتھ تو ہم عدل کرتے آئے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا كونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی ولا یجرمنکم شنآن قوم،
اور کسی قوم کی دشمنی تم لوگوں کو اس چیز پر آمادہ نہ کر دے کہ تم لوگ نا انصافی کر بیٹھو ان کے ساتھ، اعدلوا انصاف کرو دشمنوں کے ساتھ بھی، وہ اقرب للتقوی یہی تقوی کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے زیادہ قریب ہے، اور انصاف یہاں پر تقوی سے جوڑ دیا ہے، تقوی اللہ تعالیٰ کا ڈر، دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے۔ مجھے یاد ہے میں تقریباً 87 میں پاکستان گیا تھا، ان دنوں ایک قتل ہوا تھا، کسی نے کسی کا قتل کر دیا اور کیس عدالت میں چل رہا تھا، اب جانتے عدالتوں میں تو ذرا وقت لگ جاتا ہے لیکن انصاف انشاءاللہ مل ہی جاتا ہے۔ بہرحال تو ان کے جو رشتہ دار تھے مقتول کے، وہ قاتل کے رشتہ داروں قریب رشتہ داروں میں سے 7 لوگوں کو قتل کیا، 7 ایک کے بدلے میں 7، یہ کہتے ہوئے کہ ان لوگوں کی جرأت کیسے ہوئی کہ ان لوگوں نے ہمارے بھائی کا قتل کیا ہے، ہم بڑے لوگ ہیں وہ کمی اور چھوٹے لوگ ہیں، ان نے جرأت کیسے کی ہے؟ اور جو گولیاں ماری ہیں لوگوں کو وہ عدالت کے سامنے جاتے ہوئے ماری ہیں، یعنی ملزم تھے گرفتار تھے لیکن جب وہ پیشی پہ جا رہے تھے تو راستے میں ان کو اڑا دیا، یہ بڑی ناانصافی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے، اور دشمنوں کے ساتھ انصاف کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے، عدالت کا راستہ جہاں پر عدل و انصاف ملتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہاں تو انصاف ملتا نہیں، وہاں تو انصاف بکتا ہے۔ بھی دیکھیں انصاف بکے یا آپ کو نہ ملے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمیں ایک راستہ دکھایا گیا ہے، ہمارے ذمہ یہ کام ہے کہ ہم اپنے معاملات عدالت میں لے جائیں، اور قاضی جو بیٹھا ہے وہ ذمہ دار ہے کہ وہ انصاف سے فیصلہ کرے، اگر وہ ناانصافی کرتا ہے تو وہ جرم دار ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اگر میں عدالت کی طرف نہیں جاتا ہوں قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں میں جرم دار ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو دونوں جرم دار ٹھہرے، قانون بیچنے والا اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والا، تو فرق کیا ہے؟ میں بھی اس کے برابر ہو گیا کہ نہیں؟ اگر وہ ظلم کرتا ہے تو میں ظلم کیوں کروں؟ اگر دنیا میں سے مجھے میرا حق نہیں ملتا اللہ تعالیٰ کی قسم یہ حق کبھی ضائع نہیں ہوگا، یہ دنیا والے حق کھا جائیں گے آپ کا، لیکن دنیا کا رب ان لوگوں کا رب قیامت کے دن آپ کو اپنا حق بھی دے گا اور اس حق سے زیادہ بھی دے گا، کیونکہ وہ محسن احسان کرنے والا ہے، وہ تمہارا رب ہے وہ ان کا بھی رب ہے۔ تو قانون کو کبھی ہاتھ میں نہیں لینا، یہ غلطی کبھی نہ کرنا، اور قاضی جو ہیں وہ بھی سن لیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاضی جو ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، 2 جہنم میں ہیں اور 1 جنت میں ہیں، تو میکسیمم تعداد قاضیوں کی جہنم میں ہے، یاد رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ تو اس زمانے میں ہوگا، آج کے زمانے میں ہے، اگر یہ اس زمانے بہترین زمانے میں ہو سکتا ہے تو آج کے زمانے میں کیوں نہیں ہو سکتا، اور بعض زمانے کی نہیں ہو رہے، بات عموم عام بات ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جو قاضی ہوتے بڑے امتحان میں ہوتا ہے، یاد رکھیں جتنی آپ کی ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے اتنی ہی انصاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے جو حکمران ہے اگر وہ انصاف کرے تو اس کو جزا جو ہے قیامت کے دن وہ عام لوگ جیسے نہیں ہوگی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 7 لوگ میدان محشر میں 7 لوگ ایسے ہوں گے جو عرش اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ان 7 لوگوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر کون ہے؟ الامام العادل، عدل انصاف کرنے والا امام، خلیفہ، حکمران، امیر جو عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے. کیوں؟ یہ پہلے نمبر پہ کیوں ہے؟ اگرچہ آپ دیکھیں جو دوسرے ہیں وہ زیادہ متقی پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، لیکن یہ جو حکمران ہے یہ پہلے نمبر پہ کیوں ہے؟ اس لیے اس کی جو ذمہ داری ہے وہ بہت زیادہ ہے اور عدل و انصاف اس پر زیادہ مشکل ہے. اس نے اپنے نفس کو دباتے ہوئے عدل و انصاف سے کام لیا اور اپنی ہوا نفس کو اپنے حوالے نہیں کیا. یاد رکھیں، اپنے آپ کو اپنی خواہشات نفسانی کے حوالے نہیں کیا. بہت دباؤ ہوتا ہے، ہمیں حکمران نظر تو آتے ہیں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے مسکراتے ہوئے خوش، بڑی ذمہ داری اور بڑے بوجھ کے نیچے لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھیں. اور ان میں سے جو عدل انصاف کرتے ہیں وہ سن لے آج کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اس شرف سے نوازے گا کہ دنیا میں ان کو سلطنت عطا فرمائے. یاد رکھیں، کوئی حکمران اپنے مرضی سے حکمران نہیں بنتا، ورنہ آج ہم سب حکمران ہوتے، بڑے کرسی میں بیٹھے ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کی محض احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور انسان کو اسی جگہ پر کھڑا کر لا کھڑا کر دیتے جہاں پر اس سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو جیسے دنیا میں اسے اس انعام سے نوازا اور اس نے اس انعام اور احسان کا حق ادا کیا، انصاف کیا، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اسے اس شرط سے بخشے گا کہ وہ اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ دے گا، اور پہلی جگہ اس امام عادل کے لیے ہوگی. عدل احسان کی میں نے بات کی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا. عدل اچھی بات ہے، احسان عدل سے بھی بڑی اچھی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کا تعلق جو مخلوق سے ہے، جو ہمارے ساتھ ہے، مسکینوں فقیروں کے ساتھ، میرے بھائی وہ احسان سے ہے، واللہ احسان ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عدل کرتا تو شاید یہ آج یہ کائنات کا نظام اپنا دیتے. ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا، کیا غرض تھی، کیا مقصد تھا، اور ہم کیا کر رہے ہیں. اگر عدل سے اللہ تعالیٰ کام لیتا تو آج اس زمین کے اوپر قیامت کب سے برپا ہو چکی ہوتی. نہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ میرے بندے غلطی کرتے جائیں گے، میں انہیں مہلت دیتا جاؤں گا، وہ بعد میں توبہ کرتے جائیں گے، مغفرت طلب کرتے جائیں گے، میں انہیں معاف کرتا جاؤں گا. کتنے لوگ تھے بدکار تھے، ہم بھی انہیں میں سے تھے. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائی، توبہ کی ہے اور زندگی بدل گئی. اگر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لیتا تو آج دنیا میں کون ہوتا، ہم میں سے وہ کون ہے جس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی؟ کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے دکھائے. میرے بھائی ہم سب نافرمان ہیں، ہم سے نافرمانیاں ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم ہے، جتنی ہم نافرمانیاں کرتے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے. ہم سراپا اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں و فضل و کرم میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو احسان ایک عظیم درجہ ہے، اور جو لوگ احسان لوگوں میں سے بعض محسن ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ لوگوں کو، اور سب سے بڑے محسن ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اور ان سب سے بڑے محسن ہیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو پتہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اٹھنی پر اپنے سب مبارک سے جھکائے ہوئے، خشوع خضوع کی انتہا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، اور مکہ میں داخل ہوئے. فاتح کیسے داخل ہوتے ہیں؟ سر جھکا کے داخل ہوتے ہیں. لیکن یہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رحمت للعالمین ہے، سر جھکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، حمد و ثنا کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتے ہیں. اب دشمن سامنے کھڑے ہیں، دشمن کون؟ کافر، اور بدترین دشمن، جو جان کے دشمن تھے، جو عزت کے دشمن تھے، جو مال کے دشمن تھے، جنہوں نے مکہ جیسی پاک سرزمین سے جلا وطن کرنے پر مجبور کر دیا. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی وہاں سے. دو راستے تھے, یا قتل کرتے ہیں یا مکہ چھوڑ کے جانا پڑے گا, اور قتل کرنے کا منصوبہ مکمل تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے, فضل و کرم سے, اپنی نصرت اور تأیید سے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات عطا فرمائی. سامنے کھڑے ہیں کافر. اب یہی کافر جو گندگی پھینکتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, تکلیفیں دیتے تھے, ہاتھ اٹھاتے تھے, زبان درازی کرتے تھے, اب سب ایک صف میں کھڑے ہیں, جیسے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں, سر جھکے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ اب یہ مجبور کیا کہہ سکتے ہیں؟ سزا تو موت ہے, اس سے بڑھ کر کیا سزا ہوگی؟ یاد رکھیں سن 8 ہجری ہے یہ وقت, اور پچھلے زمانے میں کتنی جنگیں ہو چکی, کتنی مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا, جنگ احد میں کیا کچھ نہیں کیا تھا ان مشرکوں نے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو, سب سے پیارے چچا کو شہید کر دیا گیا اور مسلح کر دیا گیا, ان کے پیٹ کو چاک کر دیا گیا, ان کی آنکھیں نکال دی گئیں, ان کے ناک کو کاٹ دیا, ان کے کان کاٹ دیے. اس کے باوجود برحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ بھائی دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے تو دکھائے. وہ سر جھکا ہوا, ٹانگتی ہوئی, کامتے ہوئے ٹانگوں سے, لرستے ہوئی زبان سے کہتے ہیں, اخن کریم ابن اخی کریم. بھائی آپ تو کرم کرنے والے ہیں اور کرم کرنے والے کے بیٹے, ہم تو یہ صرف یہی جانتے ہیں. ارے یہ سوچ پہلے کہاں گئی تھی جب تم غالب تھے؟ آج مغلوب ہوئے تمہیں, سب اچھائیں یاد آ گئے تمہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اسے کہتے ہیں احسان. اگر انصاف سے کام لیتے تو سب کے سر جسم سے جدا ہوتے, یہ احسان ہے. واللہ يحب المحسنین, اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو پورے خطبے میں جو عدل کی بات میں نے کی ہے, اس سے بہتر نہیں کہ ہم احسان کے راستے کو اپنائیں؟ کیا خیال ہے؟ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ دیکھیں تو احسان سے بھری ہوئی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل سے کم کام لیا ہے, احسان سے زیادہ لیا ہے. اور اللہ تعالی نے, وہ تو رب المحسنین ہے, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے محسنوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ جنت سے بڑھ کر کوئی اور انعام ہو سکتا ہے؟ واللہ يحب المحسنین, واللہ يحب المقسطین, اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو, پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو. تو ان کی جزا جنت ہے. اور جو ناانصافی کرنے والے ہیں, ظلم کرنے والے ہیں, میں نے پہلے بتایا ہے کہ حسرت سے اپنے ہاتھ چبا ڈالیں گے اور جہنم کا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں عدل و انصاف اور احسان کرنے والا بنا دے, ہمارے لیے ہماری زندگی کو عدل و انصاف اور احسان سے بھر دے, ہمیں عدل اور احسان سے مالا مال کر دے, ہمارے دلوں کو بھر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہمارے بھائی کچھ آپ کے لیے تحفے لے کے آئے ہیں, یہ تحفے لے کے جائیں. بات عدل و انصاف اور احسان کی ہو رہی تھی, یہ بھی احسان ہے ہمارے بھائی کا, لیں کچھ ذائقہ خیر دیں. خطبہ میں سے ایک خطبہ انہوں نے ریکارڈ کیا ہے, کیسٹیں ہیں, آپ یہ لے کے جائیں. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.